الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع وليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، تعلق باللہ کے موضوع پر قرآن میں کئی آیات ہیں، بلکہ سارا قرآن نازل ہی تعلق باللہ کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اور پوری کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے مطابق گزارنا، یہی تعلق باللہ کا ذریعہ ہے اور اس کے مختلف شعبے اور شاخیں اور پہلو. تو جو آیتیں، دو آیتیں میں نے سورہ الفتح کی آخری دو آیتیں جو تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور زندگی کے سچے نظام کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کرے اس دین کو ہر باطل دین پر. اور کافی ہے اللہ گواہ اس بات کے لیے کہ یہ رسول سچا ہے اور یہ دین حق بھی سچا ہے. تو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنے کا طریقہ کیا ہے یا ان کی صفات کیا ہیں؟ تو اگلی آیت میں یہی مضمون ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں یہ بہت ہی سخت ہیں کفار پر، بہت ہی سخت ہیں اس دین سے انکار کرنے والوں کے مقابلے میں، اور رحم دل اور نرم دل ہیں آپس میں. دیکھے گا تو ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یعنی نمازیں پڑھتے ہوئے. چاہتے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی، بس یہی چاہتے ہیں. نشانی ان کی بندگی کی نشانی، اس سیاق کلام میں میرے فہم کے مطابق یہی ترجمہ زیادہ مناسب، ان کی بندگی کی نشانی ان کے چہروں پہ ہوگی. یہی ہے مثال، یہی ہے صفت ان کی تورات میں اور انجیل. نبی کے یہ ساتھی ایک کھیتی کی طرح ہیں، یا کھیتی میں ایک بیج کی طرح ہیں، زرعین بیج، جس نے نکالی ہو اپنی سوئی، نو پس قوت دی ہو اسے، پس وہ سوئی موٹی ہو گئی ہو اور کھڑی ہو گئی ہو وہ اپنے تنے پر، یہ مثال ہے. تاکہ خوش کرے یہ کھیتی بیج بونے والے کو، اور غصہ دلائے کفار کو، یعنی اس نظام کو نہ ماننے والوں. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان ایمان والوں سے، کا ترجمہ یہ ہے، اس آیت میں ترجمہ یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منہم، یہاں من تبعیزیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، اور یہ ترجمہ من بیانیہ کے مطابق ہے، اہل علم جانتے ہیں. وعدہ کیا ہے اللہ نے ان ایمان والوں سے بخشش کا اور بڑے اجر کا، اور جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے گا، اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو ان کو بخش دے گا اور بڑا اجر دے گا. یہ پہلی آیت کی تشریح کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو میں نے ربط کے لیے اس کو بھی ساتھ تلاوت کر دیا، مگر اس کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے، کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، از خود کوئی رسول نہیں بن سکتا، اور کسی اور نے بھی نہیں بھیجا، اللہ ہی نے بھیجا. تو اس میں بڑی معنویت ہے، بڑے آدمی کا سفیر بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اور چھوٹے آدمی کا نمائندہ بھی عام طور پر چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اور یہاں تو آدمی کا اور انسان کا سفیر نہیں ہے، اللہ کا رسول. رسول کہتے ہی سفیر کو ہیں. نبوت کے معنی ہماری درسی کتابوں تک میں یہی بیان ہوا ہے کہ ہی سفارتم بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادی لازاحت علتہم فی المعاش والمعاد. یہ شرح عقائد میں علامہ طفتازانی نے جو درس کی ایک عام کتاب ہے متداول چھوٹی سی، اس میں بھی لکھا، اور عام مطولات میں تو خود لکھا ہے کہ نبوت نام ہے سفارت اور نمائندگی کا، اللہ اور اس کے ذی عقل بندوں کے درمیان ان کے دنیاوی نقصانات اور خرابیوں کے ازالے کے لیے بھی، اور اخروی نقصانات اور خرابیوں کے ازالے کے لیے بھی دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح اور اصلاح کے لیے نمائندگی ہے اللہ اور اس کے ضیاءقل بندوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں نبوت اور رسالت۔ تو یہ اللہ کا سفیر ہے۔ تو جس طرح کہ اللہ بے مثال ہے، تو اللہ کا یہ سفیر اور رسول بھی بندوں میں بے مثال ہے۔ جس طرح کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ کا مقرر کردہ سفیر اور رسول اور نبی بھی ہر گناہ سے پاک ہے۔ جس طرح کہ اللہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، مجرم کو سزا تو دیتا ہے مگر مجرم کو سزا دینا ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہے، اللہ عادل ہے۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا سفیر اور رسول بھی عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا ظلم کا خاتمہ اللہ کے سفیر اور رسول کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ سارے جہان کا بادشاہ ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور سفیر بھی سارے جہان کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، وہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے جو نہیں مانتے، لیکن یہ سورج ساری دنیا کے لیے۔ جس طرح کہ اللہ کا نام نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ کی کتاب بھی نور ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے کھلی روشنی اتاری۔ اور جس نبی پر یہ نور نازل ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، وہ نبی بھی نور ہے۔ مگر نور اور روشنی اس معنوں میں ہے کہ شرک اور کفر کی تاریکیوں کو مٹانے والا ہے، اور توحید اور اسلام کی روشنی پھیلانے والا ہے، ورنہ نبی تو بشر ہوتا ہے، نبی تو بشر ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول بے مثال ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھیجا۔ امام بوسیری نے ٹھیک فرمایا کہ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئٌ نَسَمِ، یہ وہ عظیم رسول ہے جس کی سیرت بھی پوری ہے، ادھوری نہیں ہے، پوری ہے، اور جس کی صورت اور حلیہ مبارکہ بھی کامل ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اور ان دونوں سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ نے اپنا حبیب خاص بنانے کے لیے اس رسول کو چن لیا ہے۔ هو الذی ارسل رسول، مگر یہ رسول بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ، اور ساتھ بتانے کے لیے کوئی دیا نہیں ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت و دین حق دے کر بھیجا ہے۔ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب لفظی معنی تو ہدایت کا ظاہر ہے کہ رہنمائی ہے، الہدا کے معنی رہنمائی، ہادی کے معنی رہنما، لیکن یہ تو مجمل بات ہو گئی، یہ تو ہر شخص کہتا ہے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ تو قرآن کی دوسری آیات سے دیکھنا ہے کہ الہدا سے مراد کیا ہے۔ تو دوسری آیت میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، ہدل للناس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین۔ تو دوسری آیات سے واضح ہو گیا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، کہ الہدا سے مراد قرآن شریف ہے، ارسل رسولہ بالہدا یعنی بکتاب اللہ، بالقرآن، قرآن دے کر دے گا۔ ودین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ دین کیا ہوتا ہے اور حق کے معنی کیا ہے؟ دین کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ آج کل ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے نظام کے ساتھ. اور کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ دین کو بطور نظام کسی نے پہلے سمجھا نہیں تھا, یہ ٹھیک نہیں کہتے, یہ غلط کہتے. یہ تو ہماری درسی کتابوں تک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے, نور الانوار تک میں لکھا ہوا ہے کہ دین کے معنی کیا ہیں. ہوا طریقتن مسلوکتن من جانب اللہ تعالی الى العباد. دین وہ طریقہ ہے. طریقہ و نظام میں کیا فرق ہے, یہی ترجمہ, جو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے بندوں کے لیے کہ اس کے ذریعے یہ زندگی بسر کریں. تو زندگی کے پورے نظام کا نام ہے اس آیت میں دین, ورنہ دین کے معنی اور بھی کئی آتے ہیں. دوسری آیات اور حق کے دو معنی آتے ہیں, بلکہ تین آتے ہیں, بلکہ حق کے کئی معنی آتے ہیں, لیکن وہ دوسرا موضوع ہے. ایک تو اللہ کا نام ہے, اللہ کے اسماء میں سے ایک نام, تو دین الحق دین اللہ ہے, اللہ کے نظام کے ساتھ بھیجا ہے, انسان کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ نہیں. وضعی نظام نہیں ہے, شرعی نظام ہے. دین اللہ ہے, اللہ کا دین ہے, جیسے یدخلون فی دین اللہ افواجا, دوسری جگہ فی دین اللہ ہے. اور دوسرے معنی حق کے معنی ہیں سچ, اور باطل کے معنی ہیں جھوٹ. تو ترکیب توصیفی کے لحاظ سے ترجمہ ہوا سچے نظام کے ساتھ, کسی جھوٹے نظام کے ساتھ نہیں بھیجا, سچا نظام دے کر بھیجا. اور ایک معنی آتا ہے حکمت, مصلحت, منفعت, وہ بھی یہاں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ متبادر نہیں ہے. بہرحال مفہوم ایک ہی نکلتا ہے, زندگی کا سچا نظام اور اللہ کا بتایا ہوا نظام دے کر بھیجا, تاکہ غالب کرے وہ اس دین کو. کون؟ تو مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہیں. یہ بھی لکھی ہے کہ ضمیر اللہ کی جانب راجع ہے, تاکہ اللہ غالب کرے اس نبی کے ذریعے. کام اللہ کرتا ہے لیکن دنیا میں چیزوں کو ذریعہ بنایا جاتا ہے, اور یہ نبی غالب کرے. تو نبی غالب تو نہیں کرتا, اللہ کرتا ہے, کام تو سارے خدا کرتا ہے, تاکہ یہ نبی غلبے کی کوشش کرے. نبی غلبے کی کوشش. اظہرا یظہرو کے بعد جب لفظ علا آ جاتا ہے تو اس کے معنی کبھی اطلاع دینا بھی آ جاتا ہے, یہ ٹھیک ہے. اظہرہ اللہ علیہ, یعنی اسے اطلاع دے دی, لیکن عام طور پر اس کے معنی اعلاء آتا ہے, آتے ہیں. چنانچہ مفسرین نے, ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے کہ لِيُعْلِيَهُ عَلَى الدِّينِ, لِيُظْهِرَهُ اے لِيُعْلِيَهُ, اس کو غلبہ دینے کی کوشش کرے. اب غلبہ کب آتا ہے, یہ خدا کا کام ہے, لیکن نبی کا کام دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے ہر باطل دین پر, زندگی کے ہر باطل نظام پر جو شرک پر مبنی ہے. اس کا نام سوشلزم ہو, کمیونزم ہو, سیکولر ڈیموکریسی ہو, نام تو بدلتے رہتے ہیں. اللہ سے بغاوت کا نظام شیطانی نظام ہے, اور اللہ کی عبادت کا نظام اسلامی نظام ہے. تو علی الدین کو, اور اللہ گواہ. اب اس غلبہ دین کا کام, کہ غلبے سے پہلے تو سمجھانا ہوگا, پہلے تو سمجھائیں گے کہ دین ہے کیا, تو غلبے کی بات تو بعد میں ہو. اور یہ پورا پروسیجر ہے جو اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، لیکن اس غلبہ دین کے لیے جو کام اس نبی نے شروع کیا تو اس کے رفقا کی صفت کیا تھی؟ تو اس کا خلاصہ اگر اس لفظ میں بیان کیا جائے تو ان کی صفت تعلق باللہ تھی. وہ ذمہ دار تھے یا ورکر تھے، امراء تھے یا مامورین تھے، بڑے تھے یا چھوٹے تھے، صلاحیتیں زیادہ رکھنے والے تھے یا عام قسم کی صلاحیتیں، مگر ان کی بڑی صفت یہ تھی کہ ان کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ. تو ان کے ذریعے یہ غلبہ دین کا کام شروع ہوا، اور عرب میں تو دین غالب بھی ہو گیا. تو اگلی آیت میں یہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ کے رسول ہیں تو سب کچھ ہیں سوائے خدائی کے، خدا نہیں ہے باقی سب کچھ. جب رسول ہو گئے تو ساری تعریفیں، کمالات اور اوصاف ان کو حاصل ہو گئے، البتہ الوہیت کی ایک صفت بھی کسی اور کو اس نبی کو بھی حاصل نہیں. قصیدہ بردہ والے نے ٹھیک فرمایا کہ دا مدعتهم نصارا فی نبیهم واحکم بما شئت مدحا فیه واحتکم. اس بات کو چھوڑ دو جو نصارا اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی خدا کہتے ہیں کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بات چھوڑ دو، خدائی کا مقام نہ دو. خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے، بشر ہے. اس کے بعد جو صفت چاہو، جو نعت اور مدح چاہو، خود بھی کرو اس نبی کی، اور اوروں سے بھی نعت جو چاہتے ہو سنو. ساری صفات اور کمالات محمد الرسول اللہ کو حاصل ہیں، اللہ نے دی ہیں، مگر خدائی کی ایک صفت بھی آپ کو حاصل ہو نہیں. محمد اللہ کے رسول، یہ تو سب کچھ ہو، مگر ساتھی کیسے ہیں؟ والذین معہ، وہ جو اس کے ساتھ ہیں. ساتھ ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ترجمہ تو یہ والذین، وہ لوگ، معہ جو اس کے ساتھ ہیں. تو ساتھ ہیں کے معنی کیا ہیں، تفسیر کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ معنی تو نہیں بن سکتے کہ ہمیشہ اس کی مجلس ہی میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمیشہ تو آپ کی مجلس میں وہ بیٹھے نہیں رہتے تھے، اور کام بھی کرتے تھے، کبھی وہ الگ الگ بھی ہو جاتے تھے ایک دوسرے سے. تو وہ معنی تو یہاں بن نہیں سکتے. تو پھر کیا معنی ہے؟ جو اس کے رفقائے کار ہیں، معاہو کے معنی اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ اس کی قیادت میں کام کرتے ہیں، رفقائے کار. اور معیت رفاقت اور نصرت دونوں کے معنوں میں آتا ہے. تو جو اس کی مدد کرتے ہیں یہ معنی بھی ٹھیک ہے، جو اس کے رفیق کار ہیں یہ معنی بھی ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی نکلتا ہے. تو گویا رفقائے کار، تو رفقائے کار ہی سے تو جماعت بنتی ہے کہ نا جی. جماعت اور کس چیز کا نام ہے؟ جماعت و تنظیم تو کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. رفقائے کار جمع ہو جائیں اور وہ منظم ہو جائیں، اور ایک کو ذرا ذمہ داری سپر دی جائے، کچھ ذمہ دار ہوں گے کچھ ہوں گے، اسی سے جماعت بنتی ہے. تو اس نبی نے جو جماعت بنائی اس کے رفقا کی صفات کیا ہیں کہ جن کے ذریعے انقلاب آیا تھا عرب میں، اور دنیا میں بھی ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ. تو فرمایا ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ اشداء علی الکفار. اشداء جمع ہے اشد ان کا، یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ سخت ہیں، یہ سخت ہیں یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، لیکن پوری معنویت اس کے اندر نہیں آتی. بہت ہی سخت ہیں، یہ ترجمہ سختی نہیں ہے، بہت ہی سخت ہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ. علی الکفار، عربیت کے لحاظ سے علی جب آتا ہے وہاں اس میں مقابلے کا پہلو ہوتا ہے، کفار پر، یعنی کفار کے مقابلے میں یا جہاں معنی مقابلے. ایک عربیت کا قاعدہ ہے, دنیا کے ہر زبان کا قاعدہ ہے, کہ کسی چیز کی, کسی صفت کی, کسی چیز کی نسبت اس میں صفتی کی جانب ہو, اس میں ذاتی کی جانب نہ ہو, تو وہ وصف اور صفت علت اور وجہ ہوتی ہے اس نسبت. تو یہ بہت سخت کفار پر ہیں, نام نہیں لیا, یہ بہت سخت ہیں ابو لہب پر, ابو جہل پر, ان پر بھی ہیں لیکن نام نہیں لیا. کفار جمع ہے کافر کا, اس میں علمی نہیں ہے, اس میں ذاتی نہیں ہے, اس میں صفتی ہے, کفر کی وجہ سے کافر بنے ہیں. تو ان کی سختی کفار کے مقابلے میں کفار کے نسب کی وجہ سے نہیں ہے, کفار کے قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ قبیلہ ناپسند ہے اس لیے وہ غصے ہوتے ہیں اور سخت ہیں, زبان کی وجہ سے نہیں, رنگ کی وجہ سے نہیں, ان کے انسان ہونے کی وجہ سے بھی نہیں ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, انسان کو تو اللہ نے کرامت دی ہے, انسانیت میں تو ہم سب لوگ شریک ہیں, اس لیے کوئی بنیاد تو نہیں ہو سکتی شدت کی کفر کی وجہ سے. اب کفر کے معنی کیا ہیں؟ حق کو چھپا دینا اور یا حق سے انکار کر لینا, توحید کو نہیں مانتے, شرک کو مانتے. تو در حقیقت یہ سختی کفر اور شرک کے مقابلے میں ہے, یہ سختی ان انسانوں کی ذات کے مقابلے میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میدان جہاد میں اور قتال میں کافر قتل ہو جائے تو اس کی ہاتھ پاؤں اور اعضاء نہ کاٹا کرو, اس کا مسئلہ نہ کرو. تمہاری دشمنی اس کے ہاتھوں سے نہیں تھی, اس کے جسم سے نہیں تھی, جسم تو اس کو اللہ نے دیا تھا, اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ اب وہ تو مر تو گیا ہے, وہ چونکہ کفر کے لیے لڑ رہا تھا تو تم مقابلے میں آ گئے تھے, مسئلہ نہ کرو. یہ اس لیے کہ ذاتی کوئی دشمنی نہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس حدیث پر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے, باب حلاوت الایمان, اس کے نیچے وہ حدیث ہے کہ تین صفات اور خصائل ہیں کہ جن کے اندر وہ تین صفتیں موجود ہوں, ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, تو وہ پا لے گا, محسوس کر لے گا. لوگوں کو آنکھوں سے تو وہ چیز دکھائی نہیں دے گی لیکن یہ پا لے گا دل میں, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی شیرینی. مراد کیا ہے؟ تو مراد میں اور آپ کیا سمجھائیں گے, ہم تو مبتدی لوگ ہیں, محدثین نے جو سمجھایا ہے انہی سے ہم نے سمجھا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شارح مسلم کی مٹھاس, یہ تشبیہ ہے سمجھانے کے لیے, رسول اللہ نے مثال دے دی, اس سے کنایہ ہے اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس کرنا اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دل میں انقباض انقباض اور درد اور دکھ اور حزن محسوس کرنا, اگر کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ بھی نہ ہو. تو پھر وہ توبہ کرے گا جب انقباض آئے گی برائی سے, برائی تو کبھی ہو جائے گی اس سے. تو ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ و رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو, سب سے زیادہ. دوسری صفت یہ ہے کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے, وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اس لیے اسے پسند. اور تیسری یہ کہ کفر کے ساتھ اس کی ایسی نفرت ہوتی ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت ہوتی ہے. تو یہ اس لفظ کفر کی وجہ سے میں نے حدیث کا حوالہ دے. تو سختی کفر کے مقابلے میں ہے، کفر سے نفرت. عوام کی حاکمیت کا نظام بھی مشرکانہ ہے، لہذا ایسے نظام چلانے والوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے ساتھی بڑے سخت ہوتے ہیں.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی